پیغام مومنو یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس دین کے عنوان سے اشرۂ محرم الحرام کی ساتھی مجلس آپ بزم فاطمہ امام بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں کہ جسے آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے اس کے ذیل میں اپنے مطالب کو پیش کر رہے ہیں، اور واقعاً آپ کی حسن سماعت ہے کہ اس حقیر طالب علم کے مطالب و بیانات کو دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جیسے کہ اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں، سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ دین خداوند عالم کا وہ آئین احکامات کا مجموعہ ہے جو انسان کی فلاح و بہبود اور سعادت و نجات کے لیے نازل ہوا۔ اس دین کی حقیقت ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک، اور خاتم النبیین سے خاتم الاوصیاء تک تا قیام قیامت، حقیقت دین ایک ہے، اور وہ ہے تسلیم، فرمانبرداری، اطاعت۔ لیکن یہ دین کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نجات کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں بھیجا، تو لوگوں کو نہ صرف کہ دین پہ عمل پیرا کرانا تھا، انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری چاہتا ہے، یرید بکم الیسر، اللہ بہتری چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تنگی اور سختی نہیں چاہتا۔ لہذا اب انسان کو در حقیقت اس خاکی پہلو سے اٹھا کر توجہ فرمائیے گا، یا اس کو یوں کہوں بشری پہلو سے اٹھا کر انسانی پہلو تک پہنچانے کا مرحلہ ایک بہت جانکانی کا مرحلہ ہے۔ واقع انسان کا مادی اور خاکی پہلو کیا ہے؟ اس کا یہ بدنی پہلو، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بدن سے متعلق جتنے کام ہیں سب مادی ہیں، اور روح سے متعلق جتنے کام ہیں سب روحانی ہیں۔ انسان کا خاکی پہلو بشری پہلو ہے، اور انسان کا مادی مانوی پہلو اس کا انسانی پہلو ہے۔ یعنی انسان کا سفر بشریت سے انسانیت تک کا ہے، تو جو فرمائیے گا۔ اس لیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیوں انبیاء کو مبعوث کیا؟ مختلف زمانے میں جو انبیاء آئے، جو ایک روح دین لے کر آئے، ورژن الگ الگ تھے، شکلیں تھوڑی تھوڑی مختلف تھیں، اور یہ جو تھوڑی تھوڑی مختلف شکلیں تھیں یہ بھی انسانی عقلی سطح کو کامل کرنے کے لیے تھیں۔ اس بنا پر خود آپ دیکھیں کہ شریعت محمدی میں سارے احکامات ایک ساتھ نافذ نہیں ہوئے، کہ جناب اگر ہم کسی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک آپ نے واقعہ سنا ہے، چھٹے امام نے سنایا تھا، ایک مسلمان تھا، اس کا پڑوسی بھی مسلمان ہو گیا، اس نے کہا چلو بھائی نماز فجر سے پہلے ہی پہنچ گئے تبلیغی جماعت، چلیں بھائی نماز فجر کے لیے، اچھا کہنے لگے آؤ بھائی آج تم نے ابتدا کی ہے تو پہلا دن ہی روزے سے ابتدا کرو، بیچارے کی مت ماری گئی تھی، پھنس گیا پتہ نہیں کس ملا کے ہاتھ میں، جیسے آج کل کے ملا ہیں، دین پھنس گیا ہے واقعی ان ملاؤں کے ہاتھوں میں۔ تو یہ اس قسم کا مولوی تھا، نہ سمجھ، ان پڑھ، جاہل، روزہ بھی رکھ لو، ابھی بیچارے نئے نئے مسلمان ثواب کے چکر میں پھنس گیا۔ اب ہمارے یہاں تو ہر چیز ثواب ہوتی ہے نا، ثواب کو ثواب ہے کہ پتہ ہی نہیں، ثواب ہوتا کیا ہے، ثواب ملتا کیسے ہے، ثواب کہتے کسے ہیں، ثواب کے چکر میں قوم کو لگایا ہوا ہے، لیکن ثواب کی حقیقت کیا یہ نہیں معلوم، ثواب کو محفوظ، اچھا ثواب مل گیا، اب ثواب کو محفوظ بھی تو بناؤ بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تنخواہ لے کر آئے اور لاتے ہی آپ نے گھر کی دہلیز پر رکھ دی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو محفوظ رہے گی، نہیں، فوراً لا کے لاکر میں رکھ دیں گے، بیگم صاحب اپنا حصہ پرس میں، جی ہر کوئی کھڑا ہوگا، ابا جان ہمارا حصہ، تو انسان محفوظ کرتے ہیں، یہ ثواب مل بھی گیا اگر تو ثواب کو محفوظ کرنے کا بھی تو طریقہ ہے نا، عقل کیا کہتی ہے، تو ثواب کے چکر میں لگائیے، بھی بیچارہ مسلمان تھا نیا نیا تھا، ثواب کے چکر میں آ گیا۔ اب آپ دیکھیں اسلام کو کیسا بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مسلمان کیسے جہاد النکاح، اکثر علماء اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے یہ جائز نہیں ہے، جہاد النکاح کے نام پر عفت پاک دامنی کو تار تار کیا جا رہا ہے، مفتی فتویٰ دے رہے ہیں جہاد النکاح، اور رسول اللہ کی ایک حدیث کو یہ خبیث نشانہ در حقیقت مصدر قرار دیتا ہے، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو ثواب کے چکر میں کیسے کیسے وحشی درندوں کو جو ہے دنیا بھر سے جمع کیا جا رہا ہے۔ حسن نصراللہ نے بھی کہہ دیا آ جاؤ، تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، تم اب آؤ گے تو تم خیبر کے میدان میں آؤ گے، اتنی آسانی سے تمہیں یہاں سے فرار ممکن نہیں ہوگا، درود بھیجو محمد وال محمد کا، یہ بھی ثواب کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ بات ہے معرفت دین پر، جب دین کی معرفت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آج کی گفتگو بھی ان موانے کے بارے میں ہے، کل ہماری جو گفتگو پہنچی تھی وہ دوست کے بارے پہنچی تھی، آج دو احادیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک مولا کائنات کی، ایک رسول اللہ کی، لیکن پہلے یہ مقدمہ بیان کر دوں کہ دین کیوں اس طریقے سے روح دین کو ہمارے سامنے لایا گیا، انبیاء کو مبعوث کرنے کا کیا مقصد تھا، اب یہ بیچارہ روزہ بھی رکھ لیا، اب جب دن نکل آیا تو مسلمان بھائی میں نے کہا ہم مسلمانوں کو تو کام کاج تو ہوتا نہیں ہے، چھ دن بھی چھٹی ملے تو کم ہے، ساتویں دن جاتے ہوئے کمر ٹوٹنے لگتی ہے، ساتویں دن جناب کام پہ کیسے جائیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی چھٹی کا تذکرہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، تعطیل نہیں ہے، ہالیڈے نہیں ہے، آپ کہیں گے جمعے کے دن بھی ہالیڈے نہیں، جی سورج جمعہ اٹھا کے دیکھ لی، اسلام چاہتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اقتصاد میں ترقی کریں،
اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, وزیر آدم جائیں کشکول لے کر اور واپس آئیں کچھ نہ ملے. مسلمان ترقی کریں اقتصاد میں, معیشت میں, اکنامکس میں. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب مولویوں نے پڑھایا, یہ مولوی تو خود دسویں فیل ہوتا ہے, گھر کا بارہواں بچہ ہوتا ہے, ابا نے کہا کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے, جا بھائی مولوی بن جا. وہ ان پڑھ جاہل ملا جب آئے گا تو کیا بتائے گا؟ یہی بتائے گا کچھ قوم سست نکمی نکھٹو کاہل. خدا کہہ رہا ہے جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے, اذان دی جائے, اذا نودی للصلاه ندا دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ جلدی کرو, دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع تجارت کو چھوڑ دو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو علم ہو, معرفت ہو دین کی. فائدہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ جناب کام کاج کو چھوڑ دو. فائدہ قضیت الصلاه اور جب نماز تمام ہو گئی, فند شروع فی الارض اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل مانگو. یہاں سے کیا مراد ہے کہ یعنی جہاں تم نے بیع چھوڑی تھی, تجارت چھوڑی تھی, بزنس چھوڑا تھا, نماز کے بعد وہیں سے کنٹینیو کرو. یہ تو چھٹی کے دن ایک ہمارے لیے آسانی کے لیے دے دیا جاتا ہے جناب اپنے کام کاج کر سکیں. وہیلا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ساتوں دن, اسی لیے فقر کو, تندسی کو کفر کے نزدیک قرار دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے, تندس ہے, پیسہ کم ہے, کما نہیں سکتا, عیال دار ہے, تو اس کو کہا ہے کہ تم کفر کی دہلیز کے قریب ہو, قریب ہے کہ تم کفر کی گہرائیوں میں جا گر ہو. درود جی محمد و آل محمد کا. ایک ہوتی ہے اجباری صلوات, ایک ہوتی ہے اختیاری صلوات. اجباری صلوات وہ ہوتی ہے کہ ہم نعرہ لگا نعرہ صلوات آپ بھیج دیتے ہیں, اور ارادی صلوات وہ ہوتی ہے جو آپ خود بھیج رہے ہیں. تو دونوں کا فرق تو ایک تو شرما حضور میں کہ مولانا نے کہہ دیا بھیج نہیں ہے, تو میں کہ صلوات ہے تو بھیجے جو اوپر تو جائے, کم سے کم درود بھیجے عصمت محمد والا. ابھی بیچارہ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو بھیا, روزہ رکھا ہوا گھر میں, یہیں بیٹھے ہو مسجد میں, کیوں؟ زہر کا وقت ہونے والا ہے, یہ قرآن پڑھو, یہ تسبیح پڑھو, یہ ذکر پڑھو. بیچارہ بیٹھ گیا, زہر کا وقت ہو گیا, اچھا عصر بھی پڑھ لو. کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا ہے, اب افطار بھی مسجد میں کرو, بہت ثواب ہے. بیچارہ وہیں بیٹھ کے افطار کیا, کہنے کہا اچھا عشاء کا وقت بھی ہو گیا ہے, عشاء بھی پڑھ گیا میں, ڈیڑھ دو گھنٹہ اور مسجد میں. بیچارہ تھکا ہارا گرتا پڑتا گھر پہنچا. اگلے دن پھر مسلمان پہنچ گئے, آئیے بھائی جماعت میں چلے. اس نے کہا بھائی معاف کرو مجھے, تم کو تمہارے دن مجھے بھی بچے بھی ہیں, کھانا کمانا بھی ہے, ملنا جلنا بھی ہے, تو دین کی معرفت نہ ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو اس لیے بھیجا دین کو امیر المومنین فرمایا لتستعدو, ہم ان کو یاد دلائے منسیہ نعمتیں اللہ کی, جو نعمتیں وہ بھول گئے ہیں انہیں یاد دلائے. اللہ تعالیٰ نے ایک میموری کارڈ آپ کو میرے اندر رکھا ہے, اس کو کیسٹ کہہ دیں, میموری کارڈ کہہ دیں, یادداشت کہہ دیں, اس کو آپ فطرت کہہ دیں, کوئی بھی نام دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فطرت رکھی ہے. اور یہ فطرت تین نشانیاں ہیں, سب میں یکساں ہوتی ہے, اول سے کہ آخر سب میں یکساں ہیں, ناقابل نسیان و فراموشی ہے, بھول نہیں جاتا انسان, اور ناقابل تعلیم و تعلم ہے, سیکھنے و سکھانے سے نہیں آتی. بچہ کیا پیدا ہوتے ہی کسی سے سیکھتا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے؟ یہ ماں کی چھاتی سے اسے مانوس کرنا, یہ منہ چلانا, یہ گریہ کرنا کس نے سکھا؟ یہ فطرت ہے.
فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا,
دین فطری ہے, عدل و انصاف سے محبت فطری ہے, توجہ فرمائیے گا, اچھائیوں سے محبت فطری ہے, رانائیوں سے محبت فطری ہے, نیکیوں سے محبت فطری ہے, جتنے نیک کام ہیں ان سے محبت فطری ہے, انسانوں کی محبت فطری ہے, غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کرنا فطری ہے, والدین کی خدمت کرنا فطری ایک امر ہے. بس عزیزان گرامی, ان تمام رانائیوں کو, ان تمام خوبصورتی کو جمع کر لیجئے تو محمد آل محمد بن جاتے ہیں, اور ان پہ درود بھیجتے جائیے, اپنے آپ کو ان کی بلندیوں کے برابر کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں. درود کا فلسفہ یہ ہے کہ بار بار یاد کرو اپنے آئیڈیل کو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یعنی تمام خوبصورتیوں کو, تمام عظمتوں کو, تمام معراجوں کو, ایک معراج نہیں ہر ہزاروں معراج ہیں, تمام افقوں کو, تمام بلندیوں کو, تمام خوبصورتیوں نیکیوں کو یاد کرنا چاہو تو محمد آل محمد کو یاد کر لو. اس طریقے سے خدا کی جو نعمتیں بھول گئے ہیں, ناقابل تعلیم و تعلم ہیں, سیکھنے سکھانے سے نہیں آتی, فراموش بھی نہیں ہوتی کہ انسان سو کے اٹھے فراموش کر جائے, نہیں, فطرت کے اندر موجود ہے, الارم اللہ تعالیٰ نے لگا دیا, جیسے ہی قدم بہکنے لگے اندر سے آواز آ جائے گی, میاں کہاں جا رہے ہیں, آئیے آواز, ہو ہی نہیں سکتا, آنکھیں بہکنے لگیں, کہیں پر بھی ہوں, بازار میں ہوں, گھر میں ہوں, جلوس میں ہوں, کوئی نہ ہو کمرے میں, ٹیلی ویژن کی سکرین پر کوئی غیر اخلاقی منظر آ جائے, انسان ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرے, اندر سے الارم بج جائے گا. غلط بات سننا چاہتے ہیں, اندر سے الارم بج جائے گا, غلط جا رہے ہو, غلط کر رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی انسان کی, اس فطرت کو زندہ رکھنے کے لیے, اس فطرت کو نکھارنے کے لیے, پالش کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. یہ دین در حقیقت کیا ہے, ایک اور ایک مسلسل, ایک تسلسل کے ساتھ تمام انبیاء اس کو لے کر آ رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. عزیزان گرامی, تو معرفت دین ضروری ہے, اہل بیت کا مقصد یہ تھا کہ دین کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ زندگی بدلے, زندگی میں چینج نظر آئے. بھائی اکتا جاتے ہیں نا, بیگم صاحبہ اکتا گئے, جناب آج ڈرائنگ روم کی سیٹنگ تبدیل کرنی ہے, صفحہ یہاں رکھ دیں گے, پردہ وہاں لگا دیں گے, ٹی وی ادھر آ جائے گا, ٹیبل وہاں چلی جائے گی, تھوڑا سا لک چینج ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا, ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب جو شادی شدہ ہیں وہ کہیں گے جناب ہوتا, کیوں چینج چاہتے ہیں نا, تھوڑا تنوع چاہتے ہیں, تنوع یعنی ایک نیا رنگ, ایک جدت چاہتے ہیں. گرامی, اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے دیا ہے تاکہ ان عبادات کے ذریعے, اور عبادت کا مقصد تسبیح پڑھنا, پائے چوچے کرنا, صرف جو ہے وہ مسواک کے ذریعے سے دانتوں کو رگڑتے رہنا, یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہ خوش اخلاقی معاملات, امام فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے نماز روزے دھوکے میں مت آنا, نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے, عادت ہو جاتی ہے. ایک عالم دین تھے, یہ جو میں کہتا ہوں عادت کی عبادت اور معرفت کی عبادت, عالم دین تھے, اپنی منزل کی طرف آؤں گا دوبارہ, میں ہمیشہ پہلی صف میں پہنچتے تھے, ایک دفعہ تاخیر سے پہنچے اور آخری صف میں شریک ہو گئے, نماز تمام کی, بے چینی تھی, اس طرح تھا, بے چینی کی سی کیفیت تھی. غور کیا, دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں, عرفا ہوتے ہیں نا, وہ پھر ہر چیز کی تہ تک پہنچتے ہیں. کہا یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے, تاخیر سے پہنچنے کی, جماعت میں تاخیر سے پہنچنے کی اضطراب ہے, یہ بے چینی ہے, یا اس لیے کہ میں پہلی سر میں موجود نہیں تھا جب دل کو ٹٹولا. دیکھیں شیطان بہت شاطر ہے, جس کو میں کہتا ہوں دوست بن کر آتا, دشمن بن کے نہیں آتا. دیکھا دل کو, دل کے اندر شیطان یہ کہہ رہا تھا, تم چونکہ پہلی صف میں نہیں پہنچے, بہت خضوع خشوع سے عبادت کرتے تھے, لہذا توجہ نہیں ہو پائی, بے چین رہے, نماز کو دوبارہ ادا کیا, کہ یہ اللہ کے لیے نہیں تھی, یہ پہلی صف کے لیے تھی. تو عادت کی عبادت اور ہوتی ہے اور معرفت کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ چیز ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی معرفت کو جتنا بڑھائیں گے دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اب یہ معرفت ضروری ہو گئی اور کل میں نے بتایا تھا کہ یہ معرفت نہ ہو تو ہاتھی والی مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی, مولانا رومی نے مثنوی میں بیان کی ہے کہ انسان جس کو لے کر کل پر اپلائی کرنے لگتا ہے, نماز لے لیا جناب بہت دیندار ہو گئے, صرف ماتم لے لیا بہت دیندار ہو گئے, کسی نے گریہ لے لیا بہت دیندار ہو گئے, کسی نے جہاد لے لیا وہ بہت دیندار ہو گیا, جنت بانٹتا پھر رہا ہے. مصیبت تو یہی ہے نا کہ جس کو لے کر کل پر اپلائی کر رہا ہے. تو معرفت دین ضروری ہے. اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو دین سے بے بہرا کر دیتی ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی برا دوست, دوست ہوتے ہیں نا, اور امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عجز, عاجز ترین وہ ہے, عاجز ترین من عجز من اکتساب الاخوان, جو بھائیوں اور دوستوں کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائے, اور اس سے زیادہ عاجز و درماندہ وہ ہے جس کے پاس دوست ہوں, بھائی ہوں, اچھے افراد ہوں اور ان کو کھو دے. توجہ فرمائیے گا, کیا کہا مولانا, دنیا کا عاجز ترین انسان, کمزور ترین انسان وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے, بھائی نہ بنا سکے, اور اس سے زیادہ کمزور وہ ہے کہ کس کے پاس کوئی بھائی ہو اور اس کو چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کس سطح پر امام علی دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات دوستیاں ہوتی ہیں, یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں بچے جو سن بلوغ میں قدم رکھ رہے ہیں, سن نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں, 12 سال 14 سال 15 سال, یہ بڑی حساس ہوتی ہے, یہ زمانہ بڑا حساس ہوتا ہے, یہ عمر کا حصہ, اس میں ایک بحرانی کیفیت ہوتی ہے. جسمانی طور پہ بھی بچہ سن بلوغ میں قدم رکھ رہا ہے, بحرانی کیفیت ہے نفسیاتی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے بھی. اس بنا پہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت توجہ دیں, بچوں کی مدد کریں کہ وہ اچھے دوست اپنائیں, اور اس دور میں جو اچھے دوست اگر مل جائیں تو بچوں کا مستقبل سنور جاتا ہے, ایمان بھی بہتر ہو جاتا ہے اور دین بھی مضبوط ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اور دوستی کے بارے میں ایک اور روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر الجلیس الصالح کل عطار, اچھے دوست کی مثال عطار کسی ہے, اگر وہ تمہیں عطار یعنی جو عطر بیچتا ہے, اگر وہ تمہیں اپنے عطر میں سے کچھ نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تم تک پہنچ جائے گی. دیکھیں تعبیر, دیکھیں تمہیں عطر نہ بھی دے اس کی خوشبو تم تک پہنچ جائے گی. اور برے دوست وہ مثل الجلیل سو, برے دوست کی مثال کلقین بھٹی کی طرح ہے, وہ تمہارے کپڑوں کو نہ بھی جلائے تو اس بھٹی کی بدبو جو ہے وہ تمہارے جسم کو اور تمہارے ظاہری قیافے کو بدبودار کر دے گی. اب اگر اچھا دوست ہوگا تو کس طریقے سے انسان اچھائیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا, بہتری کی طرف چلتا چلا جائے گا, اور برا دوست ہوگا تو کس طریقے سے. تو یہ دین ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو دوست یابی میں, دوست بنانے میں بھی اخلاق و کردار کو مد نظر رکھو. المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست کے دین اور عقیدے پر ہوتا ہے نا. دوستوں میں بڑا یارانہ ہوتا ہے, بڑی دوستی ہوتی ہے, جگری ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, فلاں نے کہہ دیا تو بس جناب مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ چن کے دوست تلاش کرو. ایک اور چیز جو دین کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے منمانی تفسیر. منمانی تفسیر یعنی میرے مزاج میں تو یہ آ رہا ہے, میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے. اکثر ہوتے ہیں نا لوگ, جناب ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم نے تو نہیں پڑھا. تو اکثر میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے نہیں پڑھا نہیں سنا تو ہمارے یہاں تحقیق کا مزاج نہیں تھا. آج سے 5 سال 6 سال پہلے اگر میں یہی مجلس پڑھتا تو شاید مجھے آپ کہتے مولانا جانے کا راستہ ہوا ہے. لیکن آج چینج, یہ زمانہ چینج ہو رہا ہے. کیوں چینج ہو رہا ہے؟ اس لیے چینج ہو رہا ہے کہ وقت کے لحاظ سے جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ کا دل جمی کے ساتھ یہاں بیٹھنا, مسلسل سننا, میرے بھائی بہنیں بھی آ رہی ہیں, باہر بھی میرے ہزار سن رہے ہیں, اہل سنت بھی یہاں آتے ہیں, آئے ہیں, بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ سن رہے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کچھ چینج چاہ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں ملے یہاں سے. فضائل اہل بیت سے اپنی زندگی سنوارے, مصائب اہل بیت سن کر اپنی اصلاح کریں. تو در حقیقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کس نہج پہ لے جانا چاہتا ہے, امام حسین کس قسم کی اصلاح چاہتے تھے, کہاں لے جانا چاہتے تھے. اب ایک اور چیز, من مانی تفسیر, جناب ہم نے نہیں سنا, ہم نے نہیں پڑھا. خوب اگر آپ نے نہیں سنا نہیں پڑھا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, کیونکہ تحقیقی مزاج نہیں تھا ہماری مجالس کا. تحقیقی اور ہمیشہ وہ تمام مسائل کہ جو اختلافی نوعیت کے ہو سکتے ہیں, میں بہت علمی طریقے سے ان کو بیان کرتا ہوں. میں آپ کو یہ فتویٰ نہیں دوں گا کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں, لیکن میں ایک عقلی دلیل دوں گا. جیسا کہ میں نے چند روز قبل ماتم جو سینہ زنی کرتے ہیں اور خواتین کے سامنے قبیض اتار کے ماتم کرتے ہیں جس میں سینہ جو ہے وہ آیاں ہوتا ہے, اس کے بعد میں عقلی دلیل دی تھی جو حسینی تعلیمات کے خلاف ہے. سوچنے سمجھنے کی بات ہے, اور نہیں سمجھ میں تو پھر پوچھی. تو ہمیشہ عقل, کیونکہ دین لاجک کا نام ہے, دین عقل کا نام ہے. حضرت آدم کو عقل دی, حیا دی, دین دی. حضرت آدم سے پوچھا کیا پسند کرو گے آدم, حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا, دین اٹھا, حیا اٹھی. کہاں جا رہے ہو؟ دین کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جہاں عقل جائے گی وہاں دین بھی جائے گا, وہاں حیا بھی جائے گی. تو ہمارا دین, دین اسلام لاجک ہے, بغیر لاجک کو کوئی چیز ہو نہیں. ہماری سمجھ میں نہ آئی الگ بات ہے, ہماری سمجھ میں نہ آئے یہ الگ بات ہے, لیکن دین اسی طرح آزاداری, ہر چیز کی لاجک ہونی چاہیے. اور آزاداری کے ذریعے سے ذہن مذہب نہیں ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آزاداری میں کوئی ایک ایسی چیز ہو جو توہین مذہب جعفری کا سبب بنے. کوئی ایک ایسی چیز, انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو کل اور پرسوں اس کو عرض کروں گا. لیکن ہر بات کو ٹھنڈے دل سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. من مانی تفسیر, نؤمنو ببعض نکفر ببعض. قرآن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ جناب عبادت اچھی لگ رہی ہے اس کو لے لیتے ہیں, یہ سخت لگ رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اپنی مرضی کے من پسند دین نہیں کہ یہ لے لو میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پورے اسلام میں داخل ہونا, کافہ یہ پورے اسلام میں داخل ہونا. ایک صاحب لنگڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے, ایک صاحب نے کہا رہے ان کی تو ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی. دوسرے کہ نہیں ان کی ٹخنے کی ہڈی نہیں, ان کے شاید گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہے. اب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے, نہیں جناب ان کے تو ٹخنے کی ہڈی, ان کا اسٹائل بتا رہا ہے, ان کا تو طریقہ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں جناب گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہے. وہ جب قریب آئے تو کہیں گے موضوع یہ بتائیے آپ کی گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہے یا ٹخنے کی ہڈی ٹوٹی ہے. کہہ لیں گھٹنا بھی سالے میں ٹخنا بھی سالے, میری تو چپل ٹوٹی ہے. من مانی تفسیر, ظاہر کو دیکھ کر انسان فوراً فتویٰ دے دے. ایک تو ہوتی ہے توضیح المسائل جو مجتہد 60 سے 70 سال میں لکھتا ہے, ایک ہوتی ہے توضیح المسائل, وہ اگر 600 صفحے کی ہوتی ہے تو توضیح المسائل 6000 صفحے کی ہوتی ہے, اتنی آسانی سے فتویٰ لے آتے ہیں. تو من مانی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اگر کوئی اگر جاہل آ کر کیمسٹری کے پروفیسر سے یہ کہ جناب پانی کا فارمولا H2O نہیں ہوتا, H2O2 ہوتا ہے, اب مجھے بتائیے کیا اسے اس بات کا حق ہے کہ اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی؟ وہ ایک کیمسٹری کے پروفیسر سے ڈاکٹر سے بحث کرے پانی کے فارمولے کے بارے میں, اسے حق حاصل نہیں ہے. کسی نے لائٹ کا فارمولا نہیں پڑھا فزکس میں, وہ آ کر ایک کیمسٹری کے ایک فزکس کے پروفیسر سے ڈاکٹر سے بحث کرے, حق حاصل نہیں ہے. خوب اگر ہمیں دین کا علم حاصل نہیں تو اپنی طرف سے من مانی تفسیر نہ کریں. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ددیال کے دین پہ چلیں کہ ننیال کے دین پہ چلیں, میکے کے دین پہ چلیں یا سسرال کے دین پہ چلیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا, جناب ادھر تو ہماری ہیں تو یہ رسم و رواج ہیں, ہماری ہیں یہ رسم و رواج ہیں. پریشان ہو جاتے ہیں خود بچے, ایک طرف جو نانی بلا رہی ہوتی ہے ایک طرف دادی بلا رہی ہوتی ہے, بچہ جائے گا. اصل دین کو دیکھنا چاہیے. ہمیں عزاداری کو رسومات میں کھونا نہیں ہے. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو عزاداری میں جو حکمت پوشیدہ ہیں, علم ہے, پنجہ ہے, مرثیہ ہے, زیارت ہے, سینہ زنی ہے, انجمن ہے, خطابت ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, ان کا فلسفہ, ان کا ایک فلسفہ حکمت ہے. اسلام نے ایسی نہیں دے دیا, اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں عزاداری میں. تو ان کی حکمت و فلسفے کو سمجھیں, روح ہے عزاداری کو سمجھیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو من مانی تفسیر. تیسری چیز ہوتی ہے اندھی تقلید. آنکھ بن کے چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں آپ نہیں پتا, دلیل نہیں ہے, برہان نہیں ہے آپ کے پاس, دلیل ہونی چاہیے. عزاداری کر رہے ہیں, شیعہ ہیں, مسلمان ہیں, دلیل ہونی چاہیے. اسی لیے اصول دین میں تقلید حرام ہے. فروع دین میں ہمیں کہا گا اگر آپ مجتہد نہیں بن سکتے تو پھر آپ پہ تقلید واجب ہے. اور بات آ گئی تو عرض کرتے چلو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب امام زمانہ کا نائب غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو اپنا نائب نہیں بنایا تھا؟ بنایا تھا. معصوم نہیں ہے, امام نہیں ہے, غیر معصوم ہے, غیر امام ہے. اپنا نائب بنایا اور کہا کہ دیکھو اس نائب جو غیر معصوم بھی ہے غیر امام بھی ہے, اس کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ حسین کی ہوگی. تو اب امام نے بتا دیا کہ دیکھو معصوم امام کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے. بھائی مسلم کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا, مسلم کا ہاتھ جس کے ہاتھ پر بیعت رکھ چکا ہے اس کے ہاتھ کو دیکھنا. مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ حسین کی بیعت ہوگی. اگر آج نائب امام کی بیعت کرتے ہیں تو نائب امام کی غیر معصوم کی نہیں, امام حجت کی بیعت کرتے ہیں. کیوں منسوب ہو گیا ہے یہ؟ اور یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ چار نائب تھے, چار کے بعد کوئی نائب نہیں ہوگا جس کو امام نے مقرر کیا ہو. یہ ہے نیابت عامہ کہ صفات فعل العوام ان یقلدوہ من کان من الفقہاء صائرا لنفسہ محافظا لدینہ. کہ فقہا میں سے جو بھی اپنے دین کے محافظ, خواہشات کے مخالف, امر مولا کا مطیع ہو, فل العوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے اس کی تقلید کریں. فرجعوا الی روات احادیثنا, ہماری احادیث کو بیان کرنے والے فقہا کی طرف رجوع کرو. کیوں رجوع کرو؟ اس لیے کہ جو مسائل پیش آئیں گے تمہیں, چاند پہ جاؤ گے تو قبلہ کس طرف ہوگا, چھ مہینے جہاں دن اور رات ہوتی وہاں نماز روزہ کیسے ہوگا, اگر 24 گھنٹے کا میں سے 22 گھنٹے کا دن ہو تو افطار کس وقت ہوگا. آپ پہاڑ پہ چلے جائیے جہاں پر منہ کھولیں تو بادل منہ میں آ جائے, روزہ باطل ہوگا کہ نہیں ہوگا. جدید سائنس کے مطابق انسان کیا اپنے اعضا دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, اسی طرح کے اور دیگر جدید مسائل, وہ انسانیت کہاں سے. اگر آپ امام زمانہ کی تقلید کرتے تو ان سے پوچھ لیجئے کہاں سے جواب لائیں گے. اس کا مطلب فقہا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو اس طریقے سے دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا اہل بیت نے. اب کہا کہ اندھی تقلید مت کرو, دلیل ہونی چاہیے, برہان ہونا چاہیے. ایک اور چیز جس سے ہمیں روکا گیا, جو دین سے ہمیں روکتی ہے, دین سے تبیرہ کرتی ہے, وہ ہنر مندوں کی, خراب یا مفسد ہنر مندوں کی پیروی کرنا. ہنر مند یعنی اداکار, شاہکار, ہنر مند افراد جو کسی بھی فیلڈ کے ہنر مند ہو، یعنی جس کے پاس آرٹ ہو، کوئی آرٹ ہو، کوئی ہنر ہو. آج آپ دیکھیں ٹی وی ڈرامہ یا کوئی بھی فلم ایک جملے سے ہٹ ہو جاتی ہے. اب جو باہر کا کلچر آ رہا ہے نا، دنیا گلوبل ہوتی جا رہی ہے، ایک ولیج بنتی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے، دنیا کی ثقافت ایک ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیش کی جا رہی ہے ثقافت. اور جتنی جنگ ہے یہ پوری دنیا میں، یہ سب اقتصاد کو قابو کرنے کے لیے ہے. اقتصاد کو قابو کرنے کے لیے سعودی عرب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے تیل پر قبضہ کیا جائے، وہی بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. دوسرے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قدرتی ذخائر ہیں یہاں پر مالا مال ہے، ان کو لے لیا جائے، یہاں جو ذہن ہے، مائنڈ ہے، ذہانت ہے، اس کو خرید لیا جائے. احسان گرامی، پوری جنگ اسی لیے ہے پوری دنیا میں کہ اقتصاد کو، اکنامکس کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، لیکن اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھیں کہاں کہاں بچنا ہے، کیسے کیسے بچنا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو سمجھیں گے تو پھر بچیں گے. دین کو سمجھیں گے کہ اہل بیت نے کس طریقے سے فرامین ہمارے سامنے رکھے ہیں. میری مائیں بہنیں بھی سنی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کے لیے میسج ہونا چاہیے کہ معرفت دین کا مطلب کیا ہے. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، تسبیح گھمانے کا نام نہیں، مرثیہ پڑھنے کا نام نہیں، صرف کیا لفظ استعمال کروں، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی مرضی کے مطابق یہ کام کرنے لگتا ہے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب جو کلچر پیش کیا جا رہا ہے، ثقافت پیش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک خاص ثقافت ہے. یہ جتنے بھی آپ کو ہر الیکٹرانکس کے نئے ماڈل پیش کیے جاتے ہیں، اس کے لیے اشتہارات کی جو بھرمار ہوتی ہے، یہ بقول آیت اللہ علامہ تقی محمد تقی مصباح کے، جنہوں نے ثقافتی یادگار کتاب لکھے، بندے حقیر نے اس کو ترجمہ بھی کیا، چھپ بھی چکی ہے وہ، اس میں کہتے ہیں کہ یہ کاذب خواہشات پیدا کی جاتی ہیں پہلے اپنے اندر، جھوٹی خواہشات. ایک مثال میں دوں آپ کو، دیکھیں یہ سب نفسیات کا مسئلہ ہے، نفسیات کا مسئلہ ہے. یہ جو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا صبح سے شام تک، دل والوں کی اور فلاں والوں کی اور یہ والوں کی وہ والوں کی، خوب پتا ہے کہ یہاں صبح سے شام تک اتنے بجے سے اتنے بجے تک فری کال آپ کریں گے تو پتا ہے کون کس کو کال کرے گا، کون کہاں اپنا وقت برباد کرے گا. بہرحال چونکہ نوجوان بچے سب سمجھنے لگا، اشارہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ایک صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں، یہ جو ایڈ بنائے جاتے ہیں، اشتہار بنائے جاتے ہیں ٹی وی کے، ان میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بول رہا ہے، کچھ جملے بولے گا تو اس کے لاشعور میں جا کے فٹ ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں. اور لاشعور کی خصوصیت ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے. اگر آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی ہے تو کہہ کہ ماشاء اللہ بہت اچھا، جزاک اللہ، تم نے اچھی چیز دیکھی، اچھا عمل کیا، اور کرو اور کرو اور کرو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی برا عمل دیکھا یا کیا، لاشعور میں گیا، وہ اس کو بھی ضرب دیتا رہے گا، تم نے برا کیا، تم نے برا کیا، تم نے برا کیا، اور کرو اور کرو اور کرو. یہ لاشعور کی خصوصیت ہے. بہرحال چونکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا مات، صرف اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں، چونکہ نفسیات کے طالب علم ہوں اس لیے میں ہر چیز کو نفسیات کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اب آپ کے سامنے ایک اشتہار گزرا جس میں دو مرتبہ تین مرتبہ گلاس دکھایا گیا. اس گلاس دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک جھوٹی خواہش پیدا کی جائے اور آپ کے اندر پانی پینے کی طلب کو بڑھایا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہنر مندان مفسر کی پیروی نہ کرو، اسی لیے کہ ایک ٹی وی ڈرامہ ایک جملے سے، ایک فلم ایک جملے سے ہٹ ہو جاتی ہے. اب نوجوان بچے نکلتے ہیں گلی کونے پر 9 بجے 10 بجے، ایک دوسرے کو اسی جملے سے یاد کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد تو پورا ہو گیا، پورے نوجوان کے قوم کے نوجوانوں کو جو اس پہ لگایا ہوا ہے. کرکٹ میں پاکستان ہار گیا، جناب فلاں کو ایسے کھیلنا چاہیے تھا، بیک فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا. بھیا وہ سٹا لگا کر یا مناودی میچ لے کر اپنے گھر کو چلتا بنا، پوری قوم جو ہے وہ اسی لیے اٹکی بھی کہ بیک فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا یا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا. پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا، ہم بھی بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. ہنرمندان مفسد کی پیروی نہ کرو. اب کوئی اداکار کسی بھی حلیے سے معروف ہو جاتا ہے، اب کوئی بچہ اس کا حلیہ اپنے اندر اپنے اوپر تاری کر لے اور بازار میں جائے، پیچھے سے آواز آ جائے، جناب اس کا ہیئر اسٹائل، اس کے جوتے، اس کے کپڑے، اس کا فلاں چیز، اس کی پرفیوم جو ہے فلاں سے مل رہا ہے، فلاں سے مشابہ، اب یہ بیچارہ چار کلو خون بڑھ جاتا ہے، مجھے تو فلاں سے ملا دیا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن کیا ہمارے بچے اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ علی اکبر کی پیروی کریں، حضرت قاسم کی پیروی کریں؟ یہ دنیا اور آخرت کے ہیرو ہیں، کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا. نام تو لیتے ہیں لیکن پیروی تیار نہیں. تو یہ محبت کی علامت نہیں ہے. دنیا کا کون سا محبوب دیکھا ہے آپ نے، عاشق دیکھا ہے جو کہے کہ میں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ ذات کو تو شیطان بھی مانتا تھا لیکن خدا کی بات کو نہیں مانتا تھا. اب جو ذات کو تو مانے اور بات کو نہ مانے، درود دیجئے محمد وآل محمد. ہنرمندان مفسد کی مثال قرآن سے دو. سامری شعبدہ باغ کسی حد تک علم رکھتا تھا نا، بہرحال حضرت جبرائیل کے قدموں کو دیکھا، وہاں سے خاک اٹھائی، بچکے میں ڈال دی. پیروی نہ کرو، اپنے دین کو بچاؤ. نوجوان، میرے بچے، میری بچیاں، توجہ سے میری بات سنیں. آئیے یہ عہد کریں کہ اس مجلس اعلیٰ میں جو دنیا اور آخرت کے ہیرو ہیں ان کی تاثیر و پیروی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اے اللہ، ہمیں اس مجلس حسینی کے صدقے وہ عزم و عزم وہ ولولہ وہ تڑپ وہ لگن عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کے فرامین کے مطابق ڈھال لیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. ایک اور چیز کہ جو دین سے بے بہرہ کرنے کا سبب بنتی ہے، دین کی معرفت کو روک دیتی ہے، اور انسان دین سے بے بہرہ ہو جاتا ہے. دین کا درد میں بیان کر چکا ہوں کہ مولا چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، کہ آخر وقت میں پوچھتے ہیں افی سلامت دینی، کہ جب میرے سر پہ تلوار لگے گی، میرے سر کے خون سے میری داڑھی خضاب ہوگی، رنگین ہوگی، تو کیا میرا دین محفوظ ہوگا؟ کل ایمان سوال کر رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. نعوذ باللہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی صرف دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، نہیں، حقیقت ہے. مولا کائنات ہر جملہ صداقت پہ مبنی ہے، نورانیت پہ مبنی ہے. علم لدنی کا مالک ہے امام، معصوم ہے. اس کا ہر جملہ نعوذ باللہ دکھاوا یا ریا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں کہ مولا کائنات کہہ رہے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں. افی سلامت دینی یعنی تعلیم بھی ہے اس میں، تربیت بھی ہے اس میں. ایک اور چیز جو ہمیں دین کی معرفت سے روک دیتی ہے عزیز گرامی، وہ ہے محیط پذیری، ماحول میں رنگ جانا، ماحول میں اپنے آپ کو گم کر دینا. جیسا زمانہ بھی، ہمیں تو زمانے کے ساتھ چلنا ہے، مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، فلاں نے شادی کی تھی، 4 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، ہم بھی کریں گے. خاندان میں فلاں صاحب نے اتنے خرچ کیے تھے، فلاں ہوٹل میں کی تھی، ہم بھی کریں گے. بیٹے جب تک 5 لاکھ نہیں ہوں گے تیرا ولیمہ نہیں ہونے دوں گا میں. کیوں جناب؟ اپنے اعزہ قربہ کو بلانا ہے، دوست کو بلانا ہے، اسٹیٹس ہے، معیار ہے، شان ہے، ہماری ناک ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسی طریقے سے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. کیا کریں مولانا؟ آپ تو کہہ کے چلے آپ کو تو معروم ہی نہیں ہے، ہمیں تو زمانے کے ساتھ چلنا ہے. بچی کو پردہ کرائیں گے تو جناب پردے رشتے نہیں آئیں گے. اچھے اچھے خواتین جو پردہ کرتی ہیں شادی کے دنوں میں، شادی کے محفلوں میں پردہ ہو جاتی ہیں. تو سوچنا ہے ہمیں کہ ماحول میں رنگنا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. اس کی مثال قرآن سے لیجئے، مختصر کر رہا ہوں، بس اپنے منزل کی طرف آ رہا ہوں. حضرت موسیٰ قوم کو لے کے نکلے، دریا پار کیے, دریا نیل صحیح سالم پہنچ گئے. حضرت موسیٰ گئے توریت لینے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب آئیے میں آپ کو اپنی زیارت کرا دوں. کیا ہوا؟ سامری جیسے مفسد ہنر مند کے جال میں پھنس گئی قوم. توجہ کیجیے گا, حضرت موسیٰ, حضرت موسیٰ وواعدنا موسیٰ 30 لیلتن, 30 راتوں کے لیے اللہ نے بلایا, 10 راتیں اپنی طرف سے ایڈ کی, 40 راتیں, 40 راتوں کے لیے موسیٰ ہادی اور رہبر. ایک قوم کا قوم سے جدا ہوتا ہے, خلیفہ موجود ہے, نائب موجود ہے, پھر بھی قوم گمراہ ہو جاتی ہے 40 دن اور رات میں. تو 1400 سال گزر گئے اور نہ جانے کتنے سال اور گزریں گے, امام زمانہ جب آئیں گے تو کتنی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی دین میں, تصور کیجیے. بلکہ روایات میں جب امام آئیں گے دین لے کے, ہم میں سے ہی مقدس مآب کھڑے ہو جائیں گے, جناب آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں, ہم نے تو سنا نہیں, ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم ہی میں سے افراد ہوں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پلے آنچی پر جو حرم ہے حضرت معصومہ کے سامنے پلے, وہاں اتنے ہزار ملاؤں کی مولویوں کی گردن اڑیں گی, نہیں جناب, عربی زبان میں عالم ملا اور مولوی کو نہیں کہا جاتا. عربی زبان میں عالم اسے کہا جاتا ہے جو اپنی فیلڈ کا علم رکھتا ہے. اس میں وہ مفسد مولوی بھی شریک ہوں گے, انجینئر بھی شریک ہوں گے, ڈاکٹرز بھی شریک ہوں گے, جو اپنے دین کو بیچ رہے ہیں, اپنی 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 آخرت کو بیچ رہے ہیں دنیا کے لیے, ان کا ان کو امام آگے سزا دیں گے. میرے لیے موضوع نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو کھولوں. تو عزیزان گرامی, 1400 سال سے اب تک, اب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے, اب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ سامری جو ہے وہ سامنے قوم بچھڑا پوج رہی تھی, کہیں گے اجعل لنا الہن کما لہم آلہتن, اے موسیٰ بڑا اچھا خدا ہے ان کا, ان کا دیکھو یہ کس طرح پوج رہے, کس طرح یہ بات کو پرستش کرے, ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی خدا بنا دو. یہ فوراً رنگ میں رنگ جاتے ہیں. نہیں ہے زندگی رنگ, یہ مجلس حسین در حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے رنگ میں رہنا ہے, رنگ خدائی میں, رنگ الہی میں, وہ رنگ الہی جسے علی نے اپنے خون سے رنگین کیا, جسے فاطمہ زہرا نے اپنے خون سے رنگین کیا, جسے امام حسین نے اپنے خون سے رنگین کیا. تو پیار و محبت, الفت و بھائی چارگی کے ساتھ در حقیقت دین پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں آگے جانا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو دین ادب سکھاتا ہے, دین تربیت سکھاتا ہے, دین تہذیب سکھاتا ہے, دین کمال کی طرف لے جاتا ہے, دین بلندی کی طرف لے جاتا ہے, دین ارتقاء کا نام ہے, دین نجات کا نام ہے, دین سعادت کا نام ہے. اور جو جتنا دیندار ہوتا جائے گا وہ دین محور ہوتا جائے گا, اور جو جتنا دین محور ہوتا جائے گا اس کے لیے زندگی اور موت میں فرق نہیں ہے, وہ اپنے مولا اور آقا کی مرضی اور رضا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں تمار کی طرح اس درخت کو پانی دیتا ہوا نظر آتا ہے جس کے لیے اس کے مولا نے کہا تھا اے میزم اسی درخت پہ تیری لاش کو لٹکایا جائے گا. کیوں؟ خوشی خوشی میسم در حقیقت دیکھیے, یہ جو اسوے بیان کیے جاتے ہیں, یہ جو آئیڈیل ہمارے سامنے اہل بیت کے اصحاب ہیں, اس لیے میں بیان کرتا ہوں, یہ معصوم نہیں تھے. جناب آپ نماز پڑھیے, معصوم نے پڑھی, جناب وہ تو معصوم, ہم کہاں وہ کہاں, آپ یہ کام کیجئے جناب, ہم کہاں وہ کہاں, کہتے نہیں کہتے. لیکن غیر معصومین شخصیتوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں عمدن دانے سے طور پر, تاکہ یہ ہمارے ذہن سے خیال چلا جائے کہ سلمان منا اہل بیت کی منزل پہ آگئے تو کیسے آ گئے, کوئی رشتہ داری تھی رسول اللہ سے, یہ عمل کی بنیاد پہ تھا. ابو ذر کو اگر اپنا بھائی کہا ہے حضرت علی نے تو رشتہ داری اور دوستی کی بنیاد, رفاقت کی بنیاد پہ کہا, یہ عمل کی بنیاد پہ کہا ہے. در حقیقت ہمیں اس طریقے سے ان اسووں کو, ان آئیڈیاز کو اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ زندگی بہتر ہو سکے. اور آج جس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ادب میں, کمال میں,
جلال میں، جمال میں دین کا پیکر تھا، اہل بیت کی تعلیمات کا پیکر تھا. سات محرم ہے نا، حضرت قاسم ابن الحسن علیہ السلام. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جو شہداء کا الگ الگ تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جا سکے. کچھ ہاتھ ہمارے بندے ہوئے ہیں تاریخ کی وجہ سے کہ ہمیں تاریخ میں ان شہزادوں کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن انہی مصائب میں، اسی کربلا میں یا سفر کربلا میں ہمیں بہت سارے ایسے نکات مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی تربیتی زندگی، ان کے والدین کے انداز تربیت اور ان کی شہامت و شجاعت و دلیری و بہادری کو بیان کر سکیں. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری روایات میں، یعنی ہماری تہذیب میں شامل ہوتی ہیں. تہذیب میں یعنی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہ مذہب و دین اور شریعت اور عزاداری کا حصہ نہیں ہوتی ہیں. حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ پاک و ہند کا ایک مسئلہ ہے، چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر یہ رسم ہوتی ہے. اب اس کو اس بنا پر یہ کہنا کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی، ہاں ایک ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کے سیرے کے پھول دیکھوں. شاعر نے اس تخیل کو اپنے خوبصورت انداز بیان سے اشعار میں تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، اس کا ایک مارکۃ العرا نوحہ ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، کلام ہے، شعر، جو کچھ بھی ہے، لیکن جس کے بارے میں تالیف نے لم یبلغ الحلم، حضرت قاسم سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے. واضح بات ہے، تاریخ نے لکھا ہے. اس بنا پر حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، عزاداری اور امام حسین کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ماں کے خیالات ہو تو اس کو شرع نے بیان کیا، لہذا اس کو اس جہت اور اس نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور بہت سارے مسائل حل ہو جانے چاہیے. لیکن اس کو کہا جائے جناب قاسم دولہا، اور اس کو شدت کے ساتھ جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر اپنایا جائے، یا اس کو اگر سمجھانے کے لیے ہم اس کو کسی اور انداز سے بیان کریں تو لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لم یبلغ الحلم، سن بلوغ کو نہیں پہنچے حضرت قاسم. تو امام حسین علیہ السلام در حقیقت دین کے دفاع کے لیے بچوں کے کردار کو، نوجوانوں کے کردار کو، خواتین کے کردار کو سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مختلف انداز عزاداری میں کھو کر اس حقیقی روح ہے عزاداری کو بھول جائیں. یعنی ظلم ستیدی، یعنی دین، یعنی اہل بیت کی محبت، یعنی حسین، یعنی ولایت کا دفاع، امام وقت کے لیے اپنی جان دینے کا عنصر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت قاسم کی محبت صرف اس بنا پہ تھی کہ وہ چچا تھے ان کے، یا حضرت علی اکبر کا اتنا تمام جد و جہد کرنے اس بنا پہ تھا کہ اسے ایک باپ کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں، امام وقت کے لیے. کہ جناب زہرا کا جو جہاد ہے کہ دروازہ گرتا ہے، حضرت محسن شہید ہوتے ہیں، سب کچھ کیسے اس لیے تھا کہ اپنے شوہر کو بچانے گئی تھی؟ نہیں، امام وقت کوئی بھی ہو، اگر علی ہیں تو ان کے دفاع کے لیے، حسن ہیں تو ان کے دفاع کے لیے، حسین ہیں تو ان کے دفاع. تو اس عزاداری سے ہمیں اس تحفظ ولایت کا عنصر در حقیقت اپنے نوجوان، اپنے قوم میں اجاگر کرنا ہے کہ اپنے امام وقت کے لیے دفاع کے لیے آمادہ ہو سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اصل عزاداری کو، اس کی روح کو فراموش کر جائیں. حضرت قاسم کی عمر کیا ہے؟ 13 سال. لیکن ان کے جملے، ان کی معرفت دیکھیں کہ امام وقت کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی شہادت کو، اپنی مظلومیت کو، اپنی کمسنی کو پیش کر رہے ہیں امام وقت کے لیے. اور یہ جذبہ اگر ہمیں پیدا ہو جائے، اور ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہے، میں اکثر میں دیکھتا ہوں جب جاتا ہوں کہ سبیلوں پہ موجود نوجوان، نہتے نوجوان جو پانی پلا رہے ہیں، سب گرمی ہے، جلوس میں آگے کھڑے ہیں، اسکاؤٹ کے بچے، منتظمین، انتظام کرنے والے، جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، میرا سلام ہو ان بچوں پر، ان نوجوانوں پر، میرا سلام ہو میری ماؤں بہنوں پر، ہم سے 10 گنا زیادہ عزاداری کرتے ہیں. بچے بھی ہیں، کام کاج بھی ہے، گھر کے کام بھی ہیں، کھانا پکانا بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر عزاداری بھی ہم سے زیادہ ہے. میرا سلام ہو میری ماؤں بہنوں پر، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، خدا آپ کے ایمان کو
آباد رکھے, اور خدا ان جذبوں کو امام زمانہ کے لیے زندہ و آباد رکھے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت قاسم, شہزادہ قاسم, یہ کیسا حزین شہزادہ ہے کہ شب عاشور جب تمام اصحاب جمع ہیں اور امام حسین بتا رہے ہیں دیکھو نافع چلے جاؤ, حبیب بھی مزہ ہے چلے جاؤ, اگر شر محسوس ہو رہی ہے تو چراغ گل کی دیتا ہوں. امام حسین نے کہا حجی عباس چراغ گل کر دو, چراغ گل کر دیا, تاریکی ہو گئی. کچھ دیر بعد جب روشنی کی گئی کوئی ایک نہیں اٹھا. یہاں حسین کا ساتھ دینے آئے تھے, چھوڑنے نہیں آئے تھے. کربلا امام وقت کے لیے جمع ہونے کا نام ہے, عزاداری امام وقت کے لیے یکجا ہو کر دشمن پر حملہ آور ہونے کا نام ہے. یہ شہیدان کربلا کا بیان. اب امام نے کہا اچھا اتنے ہی کمر بستہ ہو, آمادہ ہو, تیار ہو, تم ایسے قتل ہوگے, کل یہ ہوگا, کل یہ ہوگا. تاریخ بتانے لگے امام اگلے دن کی, عاشور کی, شہدا کی فہرست بیان کی امام نے. بعض جگہ لکھا ہے کہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت قاسم ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ادب یہ ہے کہ بچہ پیچھے بیٹھے, دیکھیں مصائب میں بھی تربیت ہے, بچہ کی تربیت یہ ہے کہ بڑوں کے آگے, یہ جو کہا جاتا ہے باپ کے آگے نہ چلو, اسی لیے حضرت قاسم بتا رہے ہیں کہ پہلے بڑوں کا حق ہوتا ہے, لہذا پیچھے بیٹھے. بعض نے کہا کہ نہیں کھڑے ہوئے تھے اصحاب, جب امام نے کہا تو اصحاب نے تلوار سے نیامے نکال لی, کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مولا اگر حکم دے تو ابھی اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ دے اور اپنی وفا کا ثبوت دے. تو کہتے ہیں کہ حضرت قاسم چونکہ قد کے چھوٹے تھے اپنی ایڑیوں کے بل, اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور امام سے پوچھتے ہیں اے چچا جان یہ بتائیے کہ شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ اللہ اکبر. اب امام متوجہ ہوئے اچھا قاسم بھی یہاں موجود ہے, فوراً امام نے توجہ دی. دیکھیں اب یہ ہے ادب کا پہلو, یہ ہے تربیت. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, یہ ہے تربیت کا پہلو. کہیں بڑے بات کرنے میں بچہ آ جائے ہم جھٹک دیتے ہیں, چپ کرا دیتے ہیں, جاؤ ابھی بڑے بات کر. نہیں, امام فوراً رک گئے, متوجہ ہوئے. یتیم ہے, نوازش اور پیار کی ضرورت ہے, بچہ ہے, توجہ کی ضرورت ہے. رک گئے امام. کیفیت جد الموت عند گیا قاسم, قاسم بتاؤ موت کیسی. فوراً امام نے سوال کیا, ادھر قاسم نے سوال کیا مولا کیا کل شہیدوں میں میرا بھی نام ہے؟ کہا کہ کیسا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اب حضرت قاسم نے جواب سنی, فرماتے ہیں احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں شہامت و شجاعت بھی ہے اور بچپنا بھی ہے. کیوں بچپنا ہے؟ بچوں کو سب سے زیادہ شیرینی اچھی لگتی ہے. حضرت قاسم نے کہا اس سے ان کا بچپنا سامنا تھا, کتنا معصوم ہے. احلا من العسل شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد کتنا میٹھا ہے لیکن معرفت کے اس منزل پہ ہے قاسم. کہتے ہیں چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کون کون شہید کیا جائے گا؟ کہا کہ تمہارا ششماہ علی اصغر بھی تیر سے دم کھائے گا. اللہ اکبر. بس قاسم یہ سنا تڑپ گئے, غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے. کہا چچا جان یہ بتائیے کیا اشقے خیموں میں آ جائیں گے؟ بس امام کیا جواب دے قاسم, ارے نہیں میں اسے لے کے جاؤں گا پانی پلانے, وہ تیر ستم کھا کر شہید ہوگا. ارے اشقیا تو اسے عاشور آئیں گے, خیام کو آگ لگائیں گے. اجرکم اللہ. یہ ہے قاسم کی معرفت, یہ ہے قاسم کا جہاد, یہ ہے قاسم کا دفاع امام وقت کے لیے. اور جب خیمے میں پہنچے خوشی خوشی تو ماں نے کہا بیٹا قاسم, بیوہ حسن ہے, اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں اولاد والا. میں اکثر میں کہتا ہوں اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے, خواتین سے, اپنے بچوں کو نہ روکیں, جانے دیں, موت آنی ہوگی آئے گی, جانے دیں. ہاں حفاظت ضروری ہے, احتیاط ضروری ہے, لیکن جانے دیں. حضرت قاسم کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم کل چچا پہ کڑا وقت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے سبقت لے جائیں,
چچا پہ اپنی جان نثار کر دینا، اما جان میں آپ کو سرخرو کروں گا، آپ کا سر نیچے نہیں ہوگا کبھی، میں آپ کو سرخرو کروں گا. قاسم در حقیقت اس طریقے سے ماں کا دل مضبوط کیا اور ماں سے وعدہ لیا اور ماں کو وعدہ دیا. بس بار بار چچا کی خدمت میں عاشور کے دن آ رہے ہیں. ایک دفعہ چچا کی خدمت پہنچے، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ اکبر، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی دفاع حق ادا کرو. امام نے کہا، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، ارے جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھیا حسن یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر. بس کئی دفعہ یہ تردد ہوا، ایک دفعہ حضرت قاسم خیمے کے پاس دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، ننے ننے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کے گریہ فرمانے لگے کہ چچا نے اجازت نہیں دی، نہ جانے ماں کو اب شرمندگی کی وجہ سے ماں کے خیمے میں نہیں جا رہے. کہ ماں پوچھے قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ اسی اثنا میں خیال آیا کہ جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور میرے بازو پہ باندھی تھی اور کہا تھا، قاسم جب کڑا وقت ہو تو اس تحریر کو کھولنا، اس میں تمہاری نجات کا پروانہ ہے. بس ایک دفعہ قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، جلدی سے تعویذ کھولا اور فوراً امام کی خدمت میں لے کے پہنچے. کچھ نہیں کہا، کہا کہ چچا جان یہ ملاحظہ فرمائیے. امام نے ایک دفعہ وہ تحریر کھولی، بھیا حسن کی تحریر تھی، آنکھوں سے لگایا، بے اختیار رونے لگے. مدینہ یاد آ گیا حسین کو. اللہ اکبر. جب تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے، حسین بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہیں، ام فرما بھی موجود ہے، سب موجود ہے نا. اس کے بعد ایک دفعہ امام حسین نے امام حسن کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، تو ایک دفعہ امام حسن کہتے ہیں، لا یوم قیوم کی آبا عبداللہ، اے بھیا حسین، ارے میں جاتے جاتے ایک کربلا کو یاد کر رہا ہوں، تیری مظلومیت کو رو رہا ہوں. بس بھائی کا خط پڑا، ایک دفعہ علی قاسم کو دیکھا، کچھ نہیں کہا اور کہا کہ قاسم تیار ہو جاؤ. حضرت عباس کو بلایا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے امام حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، آدھے کپڑے سے امامہ بنایا امام نے اور آدھے کپڑے سے کفن بنایا، اور کفن بنا کر قاسم کو تیار کیا. چچا ادرکنی، اما ادرکنی، میری مدد کریں. اب جب حملہ ہوا، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے امام حضرت عباس دوڑے، دونوں نے حملہ کیا ہے بہت شدت کے ساتھ. روایت کہتی ہے شاہین کی طرح حسین تیزی سے پہنچے، مگر اسی اثنا میں جب دونوں طرف سے حملہ ہوا تو دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، بچہ پکار رہا ہے، ارے چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو. امام حسین لاش علی اکبر پہ پہنچے، بچہ تڑپ رہا ہے. امام کہتے ہیں، اے قاسم چچا کے لیے کتنا شوق ہے، ارے تو بخارے اور تیرا چچا تیری نظر پہ لبیک نہ کہہ سکے. ہاں زدارو، علی اکبر کا لاش اٹھانے کی کوشش کی، مگر علی حضرت قاسم کے جو پیر تھے، پیر مبارک زمین پہ خط بنا رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ قاسم کا قد اتنا بڑا تھا کہ امام حسین گود میں اٹھانے کے باوجود بھی حضرت قاسم کے پیر خط بنا رہے تھے. نہیں عزیزانی گرامی، 13 سال کا بچہ اپنے سن و سال کے مطابق نہیں ہو سکتا. شاید وجہ یہ ہو حسین کی کمر جھک گئی کہ اپنی بھابھی جان کو کس طریقے سے یہ ہدیہ پیش کرے. اور تیسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے، ارے جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب حسین لاشے کو سمیٹنا چاہتے ہیں مگر لاشا جمع نہیں ہو پاتا. نہ جانے کس طریقے سے حسین نے لاشے کو جمع کیا، ٹکڑوں میں جمع کیا. ارے دو لاشے ایسے ہیں جو زندگی میں پامال ہوئے، ایک